天的反应吧。क्या और तो देख रहे हो? हमारे बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं पीर जमात अली शाह का पंजाब के, लाहौर पॉलिटिशियन, बहुत बड़े मशहूर बुजुर्ग थे। मक्का मदीना गए हज के लिए, वहाँ किसी अरब ने उनको किसी सहाबी का लिखा हुआ कलाम मजीद वो दिखाया, महजूज हुए, आंखों के लगाया, उसको देखा, वापस कर दिया। फिर वो बम्बई तहसील लाए गए, बम्बई में बहुत थे उनके मुतल्लिकीन और मुरीदीन, उनमें बैठे हुए एक दफा वो गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मैं हज के लिए जब वहाँ था तो एक साहब ने वहाँ के मुझे कला मजीद दिखाया। वो किसी सहाबी का लिखा हुआ था, उनके मुरीदों में एक रंगल मुरीद जो था साथ था उनकी खिदमत में, वो कान में कहने लगा कि हजरत अगर इजाजत हो तो दिखा दूं। उन्होंने उसके पलट को देखा, क्या मतलब कि अगर आपकी इजाजत हो तो दिखा दूं, तुम्हारे पास कहाँ से ये? आप इतनी तारीफ किसी चीज की करें कि मैं उसे छोड़ रहा था। गौर से इसे देख रहे थे, मुझे खतरा हुआ। ये बेचारा राय दे तो मुझे الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء على آله وصحبه ومن اتبع الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها سبق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں, اور اگر مشکورات سن رہی ہوں تو میرے عزیز بہنوں, یہ ایک مضمون ہے جو میں بیان کرتا ہوں. کچھ میرے اس میں اشکالات بھی تھے جو میں نے اس بنا پر علماء سے رجوع کیا کہ بھائی کوئی ایسی بات تو نہیں کہ میں اپنی طرف سے خود ہی کچھ کہہ رہا ہوں, اس کی تفسیر بھی کرائی. لیکن وہ یہ بڑا اہم اور عجیب مضمون ہے, اس لیے کہ ہمیں یہ تو حکم ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بھی من گھڑت تفسیر نہیں کر سکتے. یہاں جو تفسیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ہم تک منتقل ہوئی اس کی روشنی میں ہی ساری باتیں ہم کہہ سکتے ہیں. بر رائے تفسیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس. اس مضمون میں اللہ تبارک و تعالی نے سات قسمیں کھائی, چھ قسمیں تو شروع میں کھائی اور میں ان قسموں کی تشریح میں نہیں جاؤں گا. میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ چیز جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے چھ قسمیں کھائی ہوں اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجیے کہ وہ کیا چیز ہوگی. اور پھر صرف اسی پر بات نہیں چھوڑ دی گئی بلکہ جس چیز کے لیے قسمیں کھائی اس کی بھی قسم کھا لی, وہ نفس کیوں وہ ماسب ہوا کہ وہ نفس جس کو ہم نے درست کیا سوارا تصویر کیا. تو معلوم ہوا کہ یہ نفس جو ہے یہ کوئی بہت بڑی اہم چیز ہے اور اس کی اہمیت کا اس صورت سے اندازہ لگا لیجیے کہ اس روح جو ہے وہ کچھ کام نہیں کر پاتی. روح میں ایک زندگی تو ہے لیکن اس میں عمل نہیں ہے, ارتقاء نہیں ہے, اچھل کود نہیں ہے, دوڑ دھوپ نہیں ہے, امنگیں نہیں ہیں, کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے, سونا نہیں ہے, جاگنا نہیں ہے, رونا نہیں ہے, ہنسنا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. ورنہ تو عالم ارواح میں ایک ہنگامہ ہوا بہت آج, کرتے روئے وہاں پڑی ہوئی ہیں تو آپس میں لڑتی ہیں, کچھ جھگڑتی ہیں, کچھ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوتی ہیں, کچھ بھی نہیں وہیں پڑی ہوئی ایرونچیوں کی طرح. تو معلوم ہوا کہ باوجود اس کے کہ روح کا قرب تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ, ہمارے حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ بس اتنا ہے کہ کسی پردے میں سے کوئی جھرمٹ سی انہیں کچھ نظر آتی ہے, بس اس سے زیادہ نہ ان کے پاس کوئی چیز ہے, نہ معرفت ہے, کچھ نہیں. اب اس کی ابتدا جو ہے وہ بڑی عجیب طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا, خلق تو دے دی, اس کی صورت, اس کی تشکیل, اس کی صورت, اس کی بناوٹ, اس کے اعضاء, اس سے زیادہ تو خیر اور بھی تشریح ہے کہ بعض احادیث سے اور اس سے روایتوں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صورت پر انسان کو بنایا, لیکن اس کو چھوڑ دیجیے آپ, وہ صورت اللہ تعالیٰ کی, پھر ہم سوچیں گے کیا ہے کیا نہیں, وہاں تک نہ جائے. لیکن یہ تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ارادے سے اور اپنی تخلیق کی. ظاہر ہے انسان کی تخلیق جو ہے ساری کائنات میں سب سے احسن اور سب سے اچھا ہے, اس سے نہ کوئی خوبصورت کوئی تخلیق ہے, نہ اس سے اہم کوئی تخلیق ہے, نہ اس سے افضل کوئی تخلیق, کچھ بھی نہیں. میں ایک قصہ سنایا کرتا ہوں کہ ہارون رشید نے اپنی بیگم جو بیدہ کو دیکھا وہ کچھ بنا و سنگار کر رہی تھی, بھائی بہت کچھ کر رہی ہے, بڑی خوبصورت ہو, اس نے کہا خوبصورت ہوں. اچھا تو جتنی عورتیں ہیں سب سے خوبصورت ہو, اس نے کہا سب سے. بہرحال لونڈیاں باندھیاں وہاں تو بہت تھی, تو خلیفہ لوگ بھی یہ عجیب قسم کے ہوتے ہیں, مزاج میں ذرا آ جاتا ہے. اچھا تمہیں بہت بھر رہا ہے اپنے حسن کا, کہ ہاں ہے. اچھا سب سے خوبصورت, ہاں سب سے, تم چاند سورج سے بھی خوبصورت ہو، چاند سورج سے خلیل آزاد نے طلاق دے دی کہ اگر تم چاند سورج سے خوبصورت نہ ہو تو تمہیں تین طلاق. قرآن میں دیا سارے محل میں رونا دھونا. تو علماء کی طرف رجوع کیا، چاند سورج سے تو خوبصورت نہیں ہو، اس میں طلاق واقع ہوگی. چکر میں اب خلیفہ صاحب بھی بڑے پریشان کے بھائی میں نے خامخواہ جذبات میں آ کے طلاق. اب یہ تو میں ہمیشہ میرے پاس بھی آتے لوگ کہ حضرت وہ بہت غصے میں تھا میں نے طلاق دے دی. تو میں کہتا ہوں بھائی پیار محبت میں کون طلاق دیتا ہے، کہ آؤ میری جان آج میرا موڈ ہے طلاق دینے کا، ایسی طلاق تو میں نے ابھی تک نہیں دی، غصے میں ہی تو دیتے. یہ کوئی تم نئی بات مجھے بتا رہے، لیکن بہرحال وہ غصے کے بعد تو آدمی پچھتاتا ہے. اب خلیفہ بھی بڑا پریشان تھا. تو جہاں تک مجھے یاد ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کی جوانی تھی ان کی، اور فارغ ہوئے تھے اپنی استاد سے. تو امام وقی نے ان کو یہ کہا کہ بھی تم ذرا بغداد جاؤ تمہاری ضرورت ہے. تو وہاں پہنچے تو وہاں ایک ہنگامہ تھا جامع مسجد میں. خیر وہ جانتے تھے کہ امام شافعی آئے ہیں اور وقی کے استاد ہیں، تو ان کا شہرہ تھا پہلے سے بھی. تو لوگوں نے ان کے بڑا استقبال کیا، مسجد میں لے گئے. مغرب کا وقت تھا تو وہاں وہ جنگوئیاں ہو رہی تھیں. کبھی کیا بات ہے، کہتا وہ خلیفہ نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو اور یہ واقعہ ہوا. پھر آپ لوگوں نے کیا فتویٰ دیا، ہم کیا دے سکتے ہیں، چاند سورج سے کہاں خوبصورت بنا دیں اسے. اچھا پھر ہم نے تو یہی رائے دی کہ طلاق تو ہو گئی. ٹھیک ہے، اب اتنے علماء وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی ایک رائے تھی، اب یہ بےچارے کیا رائے دیتے. جب مغرب کا وقت ہوا، اذان ہو گئی، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ ہی نماز پڑھا. تو ہمارے شاہد کی طرح کھڑے ہو گئے وہ مسلح کے اوپر، اور انہوں نے سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الشمس والقمر فی احسن تقویم. اب پیچھے سے لقمہ ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن. پھر وہی کہا لقد خلقنا الشمس والقمر فی احسن تقویم. پھر لقمہ دیا، سلام پھیر دیا، کہا کہ یا تو اس آیت کو بدل لو تم یا پھر فتوا بدل دو. ہمارا فتوا غلط تھا، ہمارا خیال ہی نہیں گیا یہاں تک. کہ بھائی مبالغہ کا صفا ہے، اور احسن تقویم ہے بناوٹ کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تخلیق کو کہا ہے کہ احسن مبالغہ ہے، سب سے حسین. اور اس سے تم چاند سورج کو کہاں حسین بنا رہے ہو، خوبصورت تقویم کے بعد. تو یہ انسان کی تخلیق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے. اب آدم علیہ السلام کو روح بھی ڈالی، نفخت تھی، روح آ گئی ان کے اندر، اور ان کو جنت میں بھیج دی. آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، وہی ایک دفعہ انہیں جو دیکھا انہوں نے آنکھ کھول کر، چاہے وہ سو رہے تھے یا جاگ رہے تھے یا نشے میں تھے یا ہوش میں تھے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایسی بس آنکھ بند کی ہوگی. تو دیکھا تو محترمہ برابر میں موجود تھی حضرت حوا. وہ معلوم ہو کہ وہ بھی ان کا بھی وجود ہو گیا، اور ان سے اللہ تعالی نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھئی یہ تمہاری زوجہ ہیں، تمہارا نکاح سے ہو گیا. اور پھر ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل کر کے اور یہ حکم دیا کہ فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، جو چیز چاہے تم کھاؤ یا اور رہو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا. کھانا تو بہت دور کی بات ہے، کہاں اس کے قریب ہی مت جانا. بہت اچھا. اب میری علماء سے صرف یہ ایک بات پوچھی میں نے، کہ بھائی میرا تو اتنا علم نہیں ہے چونکہ میں تو درس تدریس میں گیا نہیں، لیکن مجھے صرف اتنا بتا دو کہ اس درخت کے چکھنے سے پہلے آدم علیہ السلام نے کیا کھایا؟ آم کھائے تھے، کیلے کھائے تھے، انار کھائے، امرود کھائے، کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے کھایا کچھ. اس لیے تو خواہش ہی نہیں تھی ان کے پاس، کھاتے کہاں سے؟ بھائی نفس تو تھا نہیں ہے جی، خالی روح آئی تھی، علم بھی آ گیا تھا، لیکن کوئی خواہش جو تھی کھانے پینے کی یا کچھ اور چیز کی وہ تو تھی نہیں، لیکن نفس نہیں تھا. نفس وہی اس کمبخت درخت کے ساتھ لگا ہوا تھا جس کے لیے کہا کہ ولا تقرب هذه الشجرة، بھائی اس کے قریب مت جاؤ. اب یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو یہ شیطان جو ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، جس کی بات مت ماننا. بہت اچھا تھا. اب شیطان نے آ کے ان کو بہکانا شروع کیا، یہ کیا کوئی تمہاری زندگی ہے؟ فرشتے بن کر رہو گے تم؟ تم تو انسان ہو، تمہیں پتا ہے کہ تم کس طریقے سے اس دنیا میں جاؤ گے اور کیا کرو گے. اب یہ سارا علم آدم علیہ السلام کے پاس تھا کہ مجھے دنیا میں جانا بھی ہے، سارے کام کرنے، یہ سب چیزیں تھی ان کے علم. اگر کچھ پردہ تھا تو اس بات کا تھا کہ تقربہ عزیز شجرہ جو ہے یہ کیا، اس کا پتہ نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ لا تکونا ملکان او تکونا خالی، یہ کوئی فرشتوں کا رہنا اور یہ اس طریقے سے تم دونوں جو ہے نا یوں ہی ملاتے رہو گے کیا؟ آخر کرنا کیا ہے تم؟ تو میں جو تمہیں بات کہہ رہا ہوں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں کہ تمہیں اس کو کھانا چاہیے. وہ خاص اور پھر ان دونوں کے سامنے اس نے قسم کھا لی، دیکھو میں تمہیں صحیح نصیحت کر رہا ہوں، زندگی کا مزہ چکھنا ہے تو اس کو کھا لو. بولنا تم کچھ نہیں، ایسے فرشتے بنے رہو گے، تمہیں یہ پتا ہی نہیں کہ تم کون ہو. اب مفسرین کہتے ہیں کہ بھائی آدم علیہ السلام کے دماغ میں یہ بات ہی نہیں آئی کہیں کہ کوئی قسم بھی جھوٹی کھا سکتا ہے. اس نے قسم کھا لی ہے، آپ کو کوئی آگے گنجائش نہیں، ٹھیک ہے کھاؤ. تو کھایا نہیں، چکھا ہے. فلما ذاق الشجر، چکھ لیا اس، بس کام ہو گیا. بدت لما سواتما تصفا یصفان علیہما من ورق الجنۃ. اب وہ سارے عزائے پوشیدہ ان کے ظاہر ہو گئے، نفس صاحب تشریف لے آئے، اور یہ بھی محسوس ہوا کہ یہ تو سارے اعضا ہمیں چھپانے چاہیے، علم تو تھا نا سب سے پہلے ان کے پاس، تو بھاگے. تفقہ چھپانے، اب جنت کے پتے جو ہیں لے کر صدر چھپانے لگے. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت کے کون سے پتے تھے؟ تو بھائی میں وہاں موجود تھا، لیکن پتے اتنے بڑے ضرور تھے کیونکہ آدم علیہ السلام کا قد جو ہے بعض روایتوں کے حساب سے جب ان کا 40 ذرا کا سینہ تھا تو قد اس اعتبار سے 200 ذرا کا تو ہوگا، تو اب کیا قد ہوگا ان کا؟ اور اس حساب سے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو گندم کا دانہ کھایا تھا تو ہمارے یہاں جو گندم ہے اس سے اس کی کوئی مشابہت نہیں، وہ تو 1 کلو سے بھی زیادہ کا گندم کا ایک دانہ تھا. تو وہاں کا گندم جو ہے وہ یہاں کے گندم سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. اور اب یہ بھی اس نے چکر ہے کہ پتہ نہیں وہ گندم کا ہی دانہ تھا یا کیا تھا کیا نہیں تھا، لیکن بعض کہتے ہیں گندم کا دانہ تھا، تو اچھا بھی گندم مان لو، تھا کچھ نہ کچھ گڑبڑ کا معاملہ. اب آدم علیہ السلام کو نفس مل گیا، اب نفس کی ساری ضروریات ان کے پاس آ گئی، تو کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، ہگنا بھی ہے، موتنا بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، تو جنت اس کام کے لیے نہیں تھی ان کے لیے کہ بھائی یہاں تم پیشاب پخانے کرو گے یا کچھ کرو گے، اور جنت محل نہیں رہی ان کا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ پلائی. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَن تِلْكُمُ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ. تو منع کیا تھا، سمجھایا تھا کہ دیکھو اس کے قریب مت جانا، اس کو مت کھانا، پھر بھی تمہوں نے کھا لی. اور یہ بھی تمہیں بتایا تھا کہ یہ شیطان تمہیں کھلا دشمن ہے، کل لکھ. اب آدم علیہ السلام حیران کھڑے، حالانکہ علم آدم الاسماء کلہا، آدم علیہ السلام کے پاس کل علم جو بھی قیامت تک ہے وہ سارا موجود تھا. اور ان کی پشت میں یہ انہی کا علم ہے جو منتقل ہوتا ہوا قیامت تک جائے گا. ایک تو یہ بات میں جو کہتا ہوں وہ اس وجہ سے کہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو امت ہے آخری، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ تخصیص فرمائی کہ جتنے علوم اور فنون ہیں، جتنی ایجادات ہیں، مصنوعات ہیں، تخلیقات ہیں، صنائع بدائع، سب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دوں گا. اس سے پہلے کسی امت کو نہیں. کبھی ہوائی جہاز نہیں بنے، کبھی ریل گاڑیاں نہیں بنی، کبھی کاریں نہیں بنی، کبھی راکٹ نہیں بنے، کوئی چیز بھی اس قسم کی کسی امت میں ثابت نہیں. یہ سارے علوم جو ہیں حضور اکرم، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، یعنی ساری نعمتیں اپنی مکمل کر دی. میرے جیسا قلندر کبھی کبھی کہتا ہے کہ اللہ نے کی جھولی میں اب کچھ رائے نہیں، سب کچھ دے دیا ہوں، ورنہ تو یہ آیت غلط ہوگی. ساری نعمتیں اپنی چاور کر دیے، سب ڈال دیے کہ یہ میرے حبیب کی امت کے ساتھ، تو اب وہ تو آئیں گے ہمارے پاس ساری، اور نہ جانے ابھی تو کیا آنا ہے اور کیا نہیں آنا. اگر نہیں آنا ہے تو صرف امام مہدی کو ابھی نہیں آنا، باقی تو ابھی خود کچھ آنا ہے. اور لوگ اسی وجہ سے میرے مخالف ہو گئے، انہوں نے کہا جی یہ تو آپ نے کوئی گندا اٹھایا ہوا ہے امام مہدی کے لیے. میں نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے، لیکن بھائی ان کا زمانہ آنے دو، جب ان کی ضرورت ہوگی وہ آئیں گے، میرے کہنے یا آپ کے کسی کے کہنے سے تھوڑے جائیں گے. دیکھو امام مہدی جس زمانے میں آئیں گے، اس کی جو حالت ہوگی اور جو بدتر حالت اس کی حدیث میں آئی ہے، اس کا بھی کوئی وجود. ابھی الحمدللہ اس روئے زمین پر جہاد بھی ہے، اس روئے زمین پر تبلیغ بھی ہے. تبلیغ والے بیچارے اپنے بوری رجسٹر باندھے ہوئے ساری دنیا میں پھر رہے ہیں، اور دارالعلوم کم نہیں ہو رہے، زیادہ ہو رہے. مساجد کم نہیں ہو رہی، زیادہ ہو رہی. میں وہاں گیا انگلینڈ میں، جس مسجد کو دیکھا ارے حضرت یہ چرچ تھا، یہ بکرا تھا، ہم نے اس کی بولی لگا دی. ارے اس نے کہا نہیں، یہ دیکھیں یہ چرچ کے اوپر فور سیل لکھا ہوا، یہ بھی بکرا. چرچ بک رہے ہیں، مسجدیں بن رہی، دارالعلوم میں ایک بھی نہیں تھا انگلستان میں، انگلینڈ میں کوئی دارالعلوم. آج وہاں پر 8-10 دارالعلوم ہیں، بہت بڑے، چھوٹے کی بات نہیں کر رہا، بہت بڑے اسٹینڈرڈ کے جو دارالعلوم ہیں وہ وہاں پر. اور ایسی ایسی شہر وہاں پر آباد ہیں کہ جہاں یہی نہیں پتا چلتا کہ یہاں مسلمانوں کے علاوہ بھی کوئی رہتا، ایک بھی گورا نظر نہیں آتا وہاں، سارے اور سب متبع شریعت ہیں. تو جہاں یہ ہو رہا ہے وہاں اب آپ یہ کہیں کہ صاحب امام مہدی آ رہا ہے، کوئی تو کہتے ہیں صاحب میں نے تو مسافہ بھی کر لیا. ہاں میں کر لیا ہوگا تم، ایک تو آپ نے وہ ہمارے ساؤتھ افریقہ کے ہیں، وہ انگلینڈ آئے تھے، انہوں نے کہا مجھے بشارت ہوئی ہے، وہ پیدا ہو چکے ہیں، جوان بھی ہو چکے ہیں، بس آنے والے ہیں. ارے میں نے مسئلہ بتایا انہیں، سارے وہ آئے تھے میرے ساتھ کائیں کائیں کرنے کے لیے. میں نے کہا بھائی دیکھو، کسی کا کش، کسی کا خواب جو ہے وہ کسی کے لیے حجت نہیں. وہ اسی صاحب خوار کے لیے حجت ہے تو وہ ان کے لیے حجت ہے, ہمارے لیے حجت نہیں. یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا ہے طالب علم, انہوں نے کہا حضرت مجھے دورے میں داخلہ دے دیجیے. فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے, تمہارا امتحان لیا جائے گا, اگر تم اس کی استعداد ہوئی تو دے دیں گے. ان کا امتحان لیا, فیل ہو گئے اس میں, داخلہ کاغذ دے دیے. اب اس سے کہلوا, اس سے کہلوا, یہ سفارش ہو, نہیں دوں گا. اب دوسرے یا تیسرے دن وہ حضرت کی مجلس میں پہنچا, جبکہ حضرت پڑھا رہے تھے یعقوب صاحب نانا تھے, تو وہ آیا, اس نے آ کر سلام کیا. حضرت نے علیہ السلام کمی کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر لیں. جی فرمائیے. کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو خواب میں تشریف لائے تھے, انہوں نے فرمایا کہ مولوی یعقوب سے جا کر کہو کہ وہ تمہیں داخلہ دے دیں. دورہ حدیث. اب طلبا سارے بیٹھے ہوئے, دورے کے طلبا تھے. حضرت نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میرے سر آنکھوں پر, لیکن تمہیں داخلہ نہیں ملے گا. سب نے یوں دیکھا. میں کہا ہاں یہ مسئلہ بھی بتا دوں, کیونکہ تم بھی جب بڑے ہو گئے یا کہیں جاؤ گے تو شاید کوئی تمہیں یہ مسائل پیش آ جائیں کہ جی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو خواب میں کہا ہے کہ 2,00,000 روپے اس سے لے لو جا کر, تو تم نکال کے دیتے رہو گے, تمہارے لیے حجت نہیں. میں چاہے کتنا ہی گنہگار سہی, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بھی تو فرما سکتے تھے کہ اس کو داخلہ لے, تو میرے لیے وہ حجت ہوتی. اس کو کہا ہے مجھے, تو اس لیے میں داخلہ نہیں دوں گا. یہی مسئلہ ہے کہ جس کو جو بات معلوم ہو وہ خواب اس کے لیے حجت ہے, ساری دنیا کے لیے تھوڑا ہی حجت ہے, ورنہ تو تہلکہ مچ جائے گا. اس لیے کہ اس زمانے میں ہر قسم کے لوگ ہیں, اور میں نے تو اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لی, وہ ایسے ایسے ہمیں مل گیا کہ جو جاگتے نہیں کہتے ہیں کہ ابھی حضور تشریف لائے تھے مجھے یہ کہیں گے. اچھا بھائی, کوئی جو اتنے بڑے عاشق تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, ایک نے نہیں یہ نہیں کہا آج تک کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے یا ابھی خواب میں تشریف لائے تھے مجھے یہ حکم دے گئے, کسی نے نہیں کہا. اور ان سے بڑھ کر کوئی عاشق نہیں بن سکتا قیامت. تو جب صحابہ نے یہ کام نہیں کیا تو ہم کس باڑی کی مولی ہیں, کس کھیل کی مولی ہیں, ہم نے سے کون یہ دعویٰ کر سکتا. نعوذ باللہ من ذلک. سب تو بہرحال حضرت مولانا یعقوب صاحب نانا رحمۃ اللہ علیہ اور مسئلہ بھی بیان کر دیا کہ یہ دیکھو ساری عمر کے لیے یاد رکھو. تو بھائی اب میں بھی یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, انہوں نے دیکھا ہوگا, وہ ان کے لیے حجت ہوگا, لیکن امت کے لیے حجت نہیں. کسی کا خواب جو ہے کسی کے لیے حجت نہیں. ہمارے زمانے میں وہ سلسلہ چلتا تھا کہ بھائی یہ میں نے خواب میں دیکھا, مجھے بشارت ہوئی اور یہ ہوا اور وہ ہوا, اور لوگوں کو یہ کرنا چاہیے, اور جو میرے اس خط کا جو ہے اگر اس کی کاپیاں اتنی پہنچائے تو اس کے گھر میں یہ خوشی ہوگی, اور جو نہیں تو اس کو وبال آئے گا وغیرہ وغیرہ. اور یہ ہم نے وہ پوچھا ایک دفعہ اور معلوم کیا, تو پتہ یہ چلا کہ ڈاکخانہ جب اس زمانے میں خسارے میں آتا تھا تو وہ یہ اسکیم چلاتے, تو پھر وہ ایک کے دس اور دس کے 10,000, کیونکہ وہ ہر ایک کو 10 لکھنے پڑیں گے نا, تو جاتے جاتے وہ نل کے دم میں نل وہ سارے سب جگہ پھیل گئے. اب وہ اتنے کارڈ چلے جاتے تھے, اتنے لفافے, ڈاکخانے کا خسارہ اس زمانے کا پورا ہو جاتا تھا. وہ تو بےچارہ اس زمانے میں غریب, اب آج کل کے ڈاکخانے تھوڑے ہی تھے, وہ تو اس زمانے کے تھے, وہ چلا دیتے تھے. اب وہ اور نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال فرماتے تھے. آج یہ گدوں کو یہ نہیں کہ بھائی کس کا نام استعمال کرتا ہوں, کیا کرتا ہوں, کیا نہیں کرتا. بہرحال یہ تو خیر ایک مسئلے کی بات ہے, یہ معلوم ہونی چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی دیکھو یہ بات جو ہے کسی کے خواب اور بشارت سے نہیں ہوتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں واضح طور پر احادیث نہیں آیا, ایسا زمانہ ہوگا, ایسے حالات ہوں گے, ایسی بدتر, ہم سیاہ کو سیاہ نہیں کہیں گے, سفید کو سفید نہیں کہیں گے, عدل نہیں رہے گا, عدل کو لوگ ظلم کہیں گے, ظلم کو عدل کہیں گے, ساری چیزیں الگ پلٹ ہو جائیں گی. اور اس وقت کیا اتنا دین ہوگا, اتنی تبلیغ ہوگی اور اتنے دارالعلوم کھلیں گے اور اس طریقے سے, بالکل غلط. تو بہرحال ہمارے لیے حجت نہیں ہے, اور کسی حدیث سے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ امام مہدی جو ہے وہ راکٹ چلائیں گے یا بھائی وہ توپخانے چلائیں گے یا ٹینک چلائیں گے, کسی جگہ کوئی ثابت نہیں. ابھی تو یہ ایٹم بم کا زمانہ ہے, ہائیڈروجن بم کا زمانہ ہے, راکٹ کا زمانہ ہے, تو اس میں آپ کہاں ان کو فٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ زمانہ نہیں آیا ابھی تو بہت دور ہے. اور پھر میں یہ بات جو کہتا ہوں یہ اپنی طرف سے کہتا ہوں, اپنے والد کی طرف سے کہتا ہوں, یہ اگر کوئی نہ مانے نہ مانے اور نہ مان لے تو مان لے, مجھے اس سے کوئی بحث نہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ صدی اسلام کی ترقی تنزلی کی تھی, اس میں اسلام جو ہے اس صدی میں اتنا ترقی کرے گا کہ تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے گا, قوت کے لحاظ سے بھی, ظاہری لحاظ سے بھی, باطنی لحاظ سے. ابھی تو باطنی لحاظ سے تو ہماری چاہے کچھ بھی حالت ہے, لیکن ظاہری لحاظ سے ہم مظلوم ہیں, مغلوب ہیں, یورپ کی قوتیں ہمارے پر مسلط ہیں. لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ جب اسلام جو ہے پورا غالب ہوگا. تو ابھی تو بہت زمانہ ہے, بہرحال یہ تو آگے کی باتیں ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں. لیکن جو آثار اور قرائن ہیں وہ یہ, اس لیے کہ میں کوئی اپنی بزرگی کا نعوذ باللہ دعویٰ نہیں کر رہا, میں بہت بڑا گنہ گار کا آدمی ہوں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایک فہم ہوتی ہے انسان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے, فقط اوتی خیر, اس کا کسی علم کے اوپر دار و مدار نہیں ہوتا, تو اللہ تعالیٰ کی طرف. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص علم ان کو عطا کیا جو دوسرے لوگوں کو نہیں عطا. اب ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ مرکزہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس وقت ہمت کر کے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے یہ بات پوچھ نہ لیتا تو ساری عمر کے لیے یہ فتنہ بن جاتا. لیکن اس وقت کسی نے ہمت کر کے یہ پوچھا کہ حل خصکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشین دون الناس, کہ کیا کوئی مخصوص بات جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی جو کہ اور لوگوں کے پاس نہیں؟ اللہ اللہ نہیں, بالکل نہیں, اللہ سامن اوتی اور قرآن, ہاں وہ فام جو کہ اللہ تعالیٰ کسی کو قرآن پاک میں عطا, وہ پہن ہے میرے پاس, کوئی دوسری چیز ایسی نہیں ہے کہ جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور کسی کو نہیں بتایا, ایسی کوئی تھا تو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اس کی نفی کر دی. تو معلوم ہوا کہ تفصیص کوئی چیز نہیں ہے, ایک فہم ہے, اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دے قرآن. تو بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا چونکہ ایک واقعہ ہے اور اس سے مجھے دو تین باتیں ضمناً بھی عرض کرنی ہے, کہ پہلی بات تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو غلطی کی اس پر ان کو جو ڈانٹ پڑی تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا, کوئی دلیل پیش نہیں کی, کوئی لفظ نہیں بولے, کچھ بھی نہیں بولے. بلکہ حدیث میں آدھا جو اتنے بہت چکا ہو گئے ندامت سے اتنا ان کا کہ کوئی باوجود علم آدم الاسماء کلہ سارا علم ان کے پاس تھا لیکن ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جب اس حالت میں دیکھا تو خود القا کی تلقا آدم رب کلمہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کو القا کیا کہ بھائی اب یہ بات تو کہہ لو. تو انہوں نے کہا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن. تو ایک تو یہ راستہ بھی ہمارے لیے متعین دیا کہ بھائی تم سے غلطیاں تو ہوں گی, گناہوں سے تو نہیں بچ سکو گے, کچھ نہ کچھ تو کرو, کوئی چھوٹا کرے گا کوئی بڑا کرے گا کوئی کچھ کرے گا کوئی. تو آدم علیہ السلام سے ہی یہ سلسلہ چل پڑا. لیکن اس کا علاج بتا دیا کہ اگر تم دلیل دو گے کسی اپنے گناہ کی, کسی بابا آپ نے مجھے تو ایسی حالت پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ میں ڈاکہ نہیں مارتا تو اور کیا کرتا, تو آپ کا وہ ڈاکہ جائز نہیں ہوگا کسی صورت سے. اس لیے کہ جو غلطی ہے اس کے لیے آپ اپنا ندامت سے سر جھکا دیں اور یہ کہیں کہ اللہ میاں مجھ سے یہ غلطی ہوگی میں معافی چاہتا ہوں, بس سیدھی سی بات, بات ختم ہو گئی. تو یہ آدم علیہ السلام کا راستہ. دوسرا شیطان کا راستہ بھی بتا دیا, شیطان کو بھی تو کہا تھا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا تم نے, تو اس نے یہ نہیں کہا کہ صاحب مجھ سے غلطی ہوئی, بلکہ اس نے دلیل پیش خلقتنی من نار و خلقتہ من طین کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا, اس کو مٹی سے پیدا کیا. اب اس کے علم کے اعتبار سے مٹی اور آگ میں یہ فرق تھا کہ بھائی آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے جاتی ہے, تو میں اس سے اس کا علم تھا, اللہ تعالیٰ کا علم نہیں تھا. آج تو پتہ چل گیا ساری دنیا کو کہ یہ مٹی کیا چیز ہے, اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں, کیا کیا چیز. بہرحال لیکن اس نے دلیل دی اور پھر جب اس کو ڈانٹ پڑی ہے اس کو نکالا گیا تب بھی وہ رجوع نہیں کیا, اس نے مہلت مانگی رب انزلنی الیہ من باشی ٹھیک دے دی مہلت. اچھا ٹھیک, اب سوال یہ ہے کہ ایک شیطان کا راستہ ہے ایک حضرت آدم علیہ السلام کا. آدم علیہ السلام نے معافی مانگ لی, کوئی دلیل پیش نہیں, حالانکہ ان کے پاس بہت دلیل تھی لیکن کوئی دلیل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام کی اللہ میاں کے یہاں بحث ہوئی اور آدم علیہ السلام جیت گئے, لیکن وہاں یہ معاملہ نہیں تھا. تو اب کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ واہ ابا جان آپ نے یہ خام خواہ کا مسئلہ ہمارے لیے کھڑا کر دیا, وہ درخت آپ نہیں کھاتے یہ سارے جھگڑے نہیں ہوتے, اب نہ دنیا میں ہمارا آنا ہوتا ہے نہ یہ ہوتا وہ ہوتا, تو آپ نے ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دی. تو اب آدم علیہ السلام اس وقت کی پوزیشن میں تھوڑا ہی تھے کہ ڈانٹ پڑ رہی, تو آدم علیہ السلام ان کی اولاد ان سے یہ بات کر رہی تھی, تو آدم علیہ السلام نے کہا اچھا موسیٰ تم تو اللہ میاں کے کلیم ہو نا, تم سے تو بات چیت ہوتی تھی ہوتی تھی, اور تم وہاں تورات بھی اٹھانے آئے تھے وہ تختیاں وختیاں اٹھا کر لے گئے تھے تو تم نے پھینک دی, کہاں دے گیا تو وہاں سے. کہا اچھا تم یہ بتاؤ کہ وہ تورات جو تمہیں ملی تھی وہ میری پیدائش سے پہلے لوہے محفوظ میں لکھی گئی تھی یا بعد میں؟ وہ تو پہلے لکھی گئی. کتنے؟ کہا وہ وہاں کے آخرت کے 50 سال. تو وہ جاؤں میں ربی کا کال فیشن آتی میں ماتا ہوں, وہاں کے دن عجیب ہیں, تو 50 برس کوئی معنی رکھتا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اس تورات میں میرے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا؟ یہی لکھا ہوا ہے کہ آدم یہ کیا. میری پیدائش سے پہلے یہ لکھی گئی بات تو میں کہاں کیا کرتا. میرے پاس کوئی راستہ تھا مطلب پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مقدر کیا ہوا تھا کہ میں یہ بات کروں گا تو میں نے کر. تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو بات ہونی تھی, ورنہ یہ ساری دنیا کیسے بستی بھائی, اور یہ کیسے ساری دنیا گل و گلزار ہوتی, اور ہم اور تم یہاں کیسے آج نظر آتے من تھوڑا ہی ہوتے. بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ نفس جو ہے اس کو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تشریح فرمائی اس سورت کے اندر کہ یہ نفس کیا اور میں نے اس کو کیوں پیدا کیا اور کیوں دیا تمہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر صرف ہمارے پاس روح ہوتی تو ہم کیا کرتے, کچھ بھی نہیں کرتے, اپنی کمپیوٹر پڑے رہتے. اب اس نفس نے آ کر ساری دنیا کی خواہشات, ساری دنیا کی باتیں, ساری دنیا کے ارتقاء, ساری دنیا کی ترقی, مجاہدے, ساری دنیا کی ایجادات, مصنوعات, سب چیزیں ہمارے دماغ میں ڈال دی. ہر شخص اپنے اپنے راستے پر لگا ہوا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. اسے یہ شوق ہے کہ میں سب سے آگے نکلوں, اسے یہ شوق ہے, یہ سب لگے ہوئے. تو معلوم ہوا کہ یہ نفس جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری خواہشات, ساری تمنائیں, سارے اعمال, ساری جد و جہد, سارا مجاہدہ اسی نفس میں رکھی, اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. پھر یہ فرمایا کہ فالہمہا فجورا, میں نے اس کو الہام کیا ساری بری باتوں کا. اب یہ اس کی بیس ہے, بنیاد. تقویٰ اس کی بنیاد نہیں ہے. نفس کی بنیاد جو ہے فجور ہے, کہ تمام اس کو فجور کی باتیں, برائی کی باتیں وہ اس کو الہام کرتی. اور یہ ہم صبح سے شام تک مشاہدہ کرتے ہیں کہ کسی برے کام کے اندر, کسی اس کے اندر اگر ہم کھڑے ہو جائیں, چاہے ٹی وی دیکھنے کھڑے ہو جائیں, چاہے فٹ بال دیکھنے کھڑے ہو جائیں, چاہے کرکٹ دیکھنے کھڑے ہو جائیں, جو بھی بات ہو اس قسم کی, تو ہمارے پیر جو ہیں وہ دکھیں گے نہیں. تین تین گھنٹے تک کھڑے سے دیکھ رہے. اور اگر کسی امام نے فرض لمبی کر دی تو دیکھیے پھر وہیں سے, یار کبھی اللہ اکبر بھی کہے گا یا نہیں, پتہ نہیں کون سی صورت پڑھ لائیں. تو ہمارے پیر جو ہے بدلنے شروع ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ وہاں نفس کو مجاہدہ کرنا پڑ رہا ہے. یہاں وہ نفس کی وہ چیز ہے جو اس کو مل رہی ہے, وہ اس کی غذا ہے. تو معلوم ہوا کہ سارے فجور کی بنیاد جو ہے, اور اگر فرض کیجئے یہ بنیاد نہ رکھی جاتی, تقوی ہی بنیاد ہو جاتی, تو صاحب آپ کون سرٹیفکیٹ مارتے نیکی کرنے کا؟ تو نیکی تو آپ کی وہ آ گئی اصل, تو فرشتے بھی تو سارے نیکی کر رہے ہیں, ان کی اصل ہے, آپ بھی کر لیتے. پھر اجر کس چیز کا مانگتے؟ اور جزام بیمہ کام یہ معلوم کہاں سے آتا, جزام بیمہ کام. معلوم ہوا کہ وہ جو فجور کی بنیاد رکھتی, اس کے بعد اب جو تقویٰ کرو گے, اس نے کہ بعد کا جو الہام ہے وہ تقویٰ ہے. علما فجور تقویٰ, اس کے بعد تقویٰ. اب تقویٰ بھی بتا دیا, یہ نہیں کہ تقویٰ نہیں بتایا, اس کے لیے سارے مناظر ہمیں معلوم ہو گیا کہ تقویٰ کیا چیز ہے. لیکن اب جو مجاہدہ کر کے تقویٰ اختیار کرتا ہے اسے اس کا اجر ملے گا, تو مجاہدہ کرنا پڑ رہا ہے, نفس کی مخالفت کرنی پڑ رہی ہے, تو اس کا اجر اسے ملے گا. اور اس اجر کے بعد جو ہے اس کو جنت ملے گی, یہاں بھی اس کو ایک زندگی ملے گی اور بہت پاکیزہ زندگی, اور وہاں بھی آخرت. تو بہرحال یہ تو مضمون ذرا لمبا ہے, ابھی تو نفس کی قسمیں ہیں, یہ ہے وہ ہے. اب لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں گے, کیونکہ بھائی میں تو وہ ایمان کی فرض پہ کہہ رہا ہوں, اور مجھے بھی تو یہ سوچیں گے کہ صاحب کب ختم کریں گے. تو اس لیے یہ مضمون تو ابھی انشاءاللہ دو تین دن میں مکمل ہوگا. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کے مقائل سے بچائے اور تقویٰ کا راستہ ہم. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد المعلی. اے اللہ ہم آپ کے گنہگار بندے, ہم پر اپنے فضل و کرم کی نظر فرما, ہر قسم کی شر و فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں نفس لوامہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں ان اعمال پر جو آپ کو پسند نہیں ہے ندامت عطا فرما. جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں چھوٹے بڑے اللہ ہم سب کو بخش دیجیے, معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما, آپ سب سے بڑے محافظ ہیں ہمارے ایمان کے, ہر قسم کی گمراہی سے ہمیں بچا لیجیے, ہر قسم کی ضلالت سے بچا لیجیے. اے اللہ ہماری روزیوں میں خیر و برکت عطا فرما, ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما, ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا, ہماری آنکھوں کی سنت بنا. اے اللہ ہماری بچیوں کو بہتر رشتے عطا فرما, ان کو بہتر زندگی شریعت کے مطابق عطا فرما, خوشگوار زندگی عطا فرما. اے اللہ اس دنیا میں ہمیں عزت آبرو سلامتی آپ کے ایمان کے ساتھ میں, اور جب اس دنیا سے اٹھائے تو ایمان کے ساتھ ہوتا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اتنی گرمی ہے, موزے ہی پہننے تو دل نہیں کرے.